الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحل الله البيع وحرم الربا، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ متواتر کئی جمعوں سے اور تسلسل کے ساتھ اسلام کے نظام معیشت پر ہم قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث نبویہ اور فقہ اعظام کی فرمودات اور اسلام کا نظام معیشت کے حوالے سے متعدد دروس اس سے پہلے درس قرآن خطبہ جمعہ کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے. جس طرح کے نظام اسلام ایک آفاقی نظام ہے، نظام حیات ہے، تو حیات کے جس قدر شعبے ہیں اسلام ان تمام شعبہ جات پر مکمل گفتگو کرتا ہے، اس کے تمام اصول اور مبادیات کو ذکر کرتا ہے، اور پھر اس میں خاص طور پر جو چیزیں انسان کی معاشرت اور معیشت اور اس کی ذہنی سکون اور اس کی دینی معاملات کے فساد کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اسلام خاص طور پر چاہے وہ عقیدے کا فساد ہو، چاہے وہ معاشرت و معیشت کا فساد ہو، اسلام اس کو بہت زوردار انداز میں رد کرتا ہے، اس کی خرابیوں کو بھی ذکر کرتا ہے اور اس کو تمام چیزوں سے ہٹ کر واضح طور پر ذکر بھی کرتا ہے. اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ کئی دروس کے اندر موجودہ نظام، کیپٹل نظام کے حوالے سے اور سوشلزم کے حوالے سے اس کے مقابلے پر جو اسلام کا نظام ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے آپ کے کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیانی اعتدال کی جو راہ ہے وہ اسلام کا نظام معیشت ہے. اور اسلام جس مزاج کا مخالف ہے وہ یہ ہے کہ دولت سمیٹ کر کسی ایک طبقے کے پاس مرتکز نہ ہو جائے، ارتکاز دولت نہ ہو. اسلام پہلی صف میں آ کر انسانیت کی خیر و بلا کے لیے، خیر و فلاح کے لیے اور انسانیت کی معاشرت کے فساد کو ختم کرنے کے لیے، طبقاتی منافرتوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو، دولت کسی ایک شخص کے پاس، ایک جماعت کے پاس، ایک طبقے کے پاس مرتکز ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ تقسیم دولت کی پالیسی بنے، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکات و صدقات کی صورت میں ہو. ہاں، اس کو اسلام ضرور قبول کرتا ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں ایک سطح کی نہیں ہوتی، محنت و مشقت کے اعتبار سے انسان ایک صلاحیت کا نہیں ہوتا. ہاں، ذہنی صلاحیت اور ذہنی مضبوطی، ذہنی ادراک اور اپنے ذہن سے معاش کے معاملے کو سمجھ لینا، اس میں ہر انسان کی طبیعت ایک نہیں. ایک وہ ہے جو دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو شب و روز سڑکوں کے اوپر گڑے کھود رہا ہوتا ہے. تو دونوں ہی قسم معاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان میں طبقاتی جو فرق رکھا ہے اس اعتبار سے اسلام اس بات کو ضرور قبول کرتا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے صلاحیت اور سلامت عطا فرمائی ہے وہ مال جمع کریں، مال کمائیں، لیکن اس کا ایک دستور ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک شرائط ہے کہ قسم کس طرح کیا جائے گا، بیع کس طرح کی جائے گی. اسلام پھر پورا نظام معیشت اور بیع کی صورت میں، بیع و شرع کی صورت میں پورا نظام پیش کرتا ہے کہ کن کن چیزوں کی تجارت جائز ہے، کن شرطوں کے جائز ہیں، بول چال کیسا ہوگا، لین دین کے معاملات کیسے ہوں گے، کتابت اور گفتگو کے اندر کیا الفاظ رکھے جائیں گے. اس کے ساتھ پھر اسلام اس بات کی طرف آتا ہے کہ وہ چیزیں جو بیع سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس انسان کو اس فساد کی طرف لے جاتی ہے جو تکبر، حسد، بغض، تعصب، عصبیت کی طرف لے جاتی ہے، یا حرص اور قناعت کو ختم کر کے کسی کی دوسرے کی جیب پر ہاتھ رکھنا اور اس کو ہتھیانے کی جو فکر انسان کے اندر، فکر بہیمیت کھڑی ہوتی ہے، وہ سٹے اور جوئے کی طرف سے ہو یا بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے ہو یا سودی نظام کے حوالے سے ہو، اسلام ان تمام کو دوسری صف میں کھڑا کرتا ہے اور دوسری صف میں کھڑا کر کے ان کی برائیوں کو ذکر کرتا ہے. جو برائیاں اس کی معاشرے میں، دنیا میں ہوں گی، اس کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے کے بعد جو آخرت میں وہ جہنم کے عذاب میں جائے گا، اس کو بھی ذکر کرتا ہے. بیع کے جو شرائط ہیں، حلال طریقے سے کمانا، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، اس کو ذکر کرتا ہے. کن کو فروخت کرنا ہے، کن چیزوں کو فروخت کرنا ہے، کس طرح فروخت کرنا ہے، ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے. اور پھر اس میں تمام شرائط کا پابند صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسلام کی ان شرائط کی پابندی کی ہم خود محتاج ہیں، اس سے دگنا فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ایک، حسد ختم ہوتا ہے، منافرت ختم ہوتی ہے، تعصب اور عصبیت ختم ہوتی ہے، لالچ اور حرص ختم ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اٹھنے والے فساد کی فکریں ختم ہوتی ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر صلاح اور ہمدردی، رکھ رکھاؤ اور تعلق گویا کہ جرنیٹ ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اخروی نجات بھی یہ ملتی ہے کہ وہ تاجر جو بازار میں بیٹھ کر اسلامی دستور اور اسلامی منشور کے اعتبار سے کاروبار کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، بنگلے بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، اور اس کی زکات اور صدقات ادا کر کے شرائط وہ رکھتا ہے جو شرائط اسلام نے دی ہے، تو وہ مال، اس کی گاڑی کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اسلام نے باقاعدہ واضح طور پر ذکر کیا ہے. اور اس میں نفسیات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ جو ہے وہ زمین کے فساد کو قبول نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو زمینی فساد کو پیدا کرے گی، اسلام اس پر قدغن لگاتا ہے، اسلام اس کو روکتا ہے. اگر آپ اشتراکی نظام کی طرف آ جائیں، سوشلزم کی طرف آ جائیں، جو رشیا کی طرف سے آپ نے یقیناً پڑھا، دیکھا، محسوس کیا کہ دوسرے کی ملکیت کو ہڑپ جانا اور تمام چیزیں اٹھ کر جناب ایک ہی طبقے یا حکومت کی سطح پر جا کر جمع ہو جانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کسی کی ملکیت کو پامال کرنا، کسی کے مال کو پامال کرنا، کسی کی جائیداد یا جناب کسی کی ذاتی ہستی کے اوپر تم ہاتھ ڈالو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہر طبقے کی عزت افزائی کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو تفویض کرتا ہے، اور ہر طبقے میں جو لوگ موجود ہیں ایک دوسرے کے حق کی پاسداری کا درس دیتا ہے. اور درس دینے کے ساتھ جہاں اس درس کو قبول کر کے ہم دنیا کے اندر فلاح پاتے ہیں، محبت اور عاشقی اور رشتہ داری اور ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین اس فعل پر عمل کرنے سے جہاں انسان دنیا سے بربادی، فساد اور دہشت گردی اور فساد کو ختم کرتا ہے، اسی پر اللہ رب العالمین اسے نفلی نمازوں کا ثواب دے کر جنت کا مستحق کر دیتا ہے. تو ہر وہ چیز جو زمین میں صلاح کی باعث ہوگی، لیکن ہماری فکر کے اعتبار سے نہیں جو اسلام نے عطا فرمایا، ہمارے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے نہیں بلکہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے. اس لیے کہ اگر ہم بھی کوئی قانون بنائیں تو ہم اپنی برادری، اپنی ذات، اپنے آپ کو اس سے مستثنا رکھنے کے لیے کوئی ایک استثنائی شق ضرور رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو تمام کا خالق اور مالک ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو نظام اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں مرحمت فرمایا، اس میں طبقاتی سطح میں سب کو مساوت عطا فرمائی ہے. لیکن ہاں، جس میں قوت و استعداد جتنی زیادہ ہے وہ اسلام کے طریقے پر آ کر کسب حلال کرے، چیزوں کو جمع کرے، اس پر خاص طور پر غریبوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، عز و اقارب کا خیال، یہ اسلام نے اس پر لازم کیا ہے. دوسری چیز اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام میں خاص طور پر لالچ اور حسد کو ختم کرنے کے لیے، آج دیکھیے دہشت گردی، بربریت، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کیپیٹلزم ہے. اگر اس کی تھوڑی سی فکروں پر آپ غور کریں، آپ صبح شام اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، معیشت کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے، لیکن آج جو معیشت کی پالیسیاں، یہ دہشت گردی کا سب سے بڑا سبب ہے. آج جو معیشت کی پالیسیاں ہیں، یہ دھاندلی، بربریت، کا سب سے بڑا سبب ہے. حق اہل حق کو اس کا حق نہیں ملتا تو طبقاتی منافرت آتی ہے, جس کو ہم بالفاظ دیگر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہو کر پسماندگی میں چلا جاتا ہے. خیر جس نے غریب ہونا وہ تو غریب ہو گیا, اور جس نے سارا مال معاشرے کی رگ و پے سے چوسنا تھا اس نے چوس لیا, لیکن اس فرق کے اعتبار سے معاشرے میں فساد آ جاتا ہے, دہشت گردی آتی ہے, چوری چکاری آتی ہے, ڈاکہ زنی آتی ہے, ایک دوسرے کے اخلاق, باپ بیٹے کی محبت ختم, رشتے داروں کے اندر تعلقات ریلیشن ختم. تو ایک غلطی کی بنا پر اور ایک چیز کا لحاظ نہ رکھنے کی بنا پر پورا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین اس نظام کو پسند ہی نہیں کرتا کہ جس نظام کے ذریعے اخوت, برداشت اور محبت کا جو ایک انسانوں میں تعلق ہے وہ پامال ہو جائے اور ختم ہو جائے. اور اس فکر کو روکنے کے لیے اسلام جو بنیادی فکر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو مال تمہیں ملا ہے, یا تمہیں صحت ملی ہے, تمہیں جان ملی ہے, تمہیں یہ مال کی فراوانی ملی ہے, مالک تم نہیں ہو اس کے, اس کا مالک اللہ ہے. اسلام یہ فکر دیتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. فرمائیے مال تمہاری تجوریاں اگر مالوں سے بھری ہوئی ہیں, تمہاری جیب مالوں سے بھرے ہوئے ہیں, تمہارے پاس دنیاوی عیش و نصرت و عشرت کی تمام چیزیں موجود ہیں, یہ تمہارے کسب کا کمال نہیں, اللہ کا فضل ہے, اس کا مالک اللہ ہے. جب انسان سے مراد یہاں مسلمان کی بات کی جا رہی ہے, جب مسلمان ایمان کے اس تقاضے کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے جیب اگر بھرے ہوئے ہیں یا میری تجوریاں بھری ہوئی ہیں تو یقیناً اس کا مالک اللہ ہے. تو جب اس کا مالک اللہ ہے تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے تم ہماری نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہو, تم اس کے امین ہو. ہم نے کچھ رشتے, کچھ ضابطے, کچھ تعلقات, جتنا درجہ تمہارا بڑا کیا ہے اتنے رشتے تمہارے ساتھ جڑے ہیں, تو لہذا اب تم امین ہو, تم مالک نہیں ہو. یہ تمہاری ذاتی اختیارات پر مبنی نہیں ہے, یہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں یہ مطلب نہیں کہ بہت گناہگار اور بالکل پھٹکار والا ہے, اور جس کے پاس تجوریاں بھری ہوئی ہیں یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت بڑا نیک و پارسا ہے, نہیں, بلکہ دونوں طبقوں کو, جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمایا گیا اور جس کو دیا گیا اسے بھی آزمایا گیا, جسے نہیں دیا گیا اسے صبر و قناعت سے آزمایا جا رہا ہے, ایمان کے تقاضے پر آزمایا جا رہا ہے, اور جس کو دیا ہے اسے بھی صبر و قناعت کے ساتھ مال کی تقسیم, رشتہ داروں کے حقوق, غریبوں کے حقوق, معاشرت کے حقوق, پڑوس کے حقوق, ناداروں کے حقوق, قسم پرسی میں پڑے ہوئے لوگوں کے حقوق سے آزمایا جا رہا ہے. اور اگر یہ مال ان میں تقسیم کر جاتا ہے اور اپنا حق بھی رکھ لیتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ مال جب تو تقسیم کرے گا حق والوں کو تو تجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگا, تجھے تیرے لیے ہم دگنا کریں گے اور یہ تیرے لیے جنت کا باعث بنائیں گے. اور اگر اس مال کو تو سمیٹ کر اپنے پاس رکھے گا تو تیری تجوریاں تو بھری رہے گی لیکن تیرے دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا, تیرے ذہن میں کبھی سکون نہیں آئے گا, تجھے دنیا کی محبت اور تعلقات تجھ سے کٹ جائیں گے, رشتے داریوں کی محبت اور مٹھاس تو نہیں پا سکے گا. انسان وہ ہے جو مدین التباہ ہے, وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے, تو نے اپنے آپ کو درندوں کی طرح کر دیا ہے, جنگلوں میں لے گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو تنہا گزارنا چاہتا ہے. تو جس طرح جنگلی جانوروں کے سامنے ماحول اور فکر جنگلی والی ہوتی ہے اس طرح ان کا دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو لہذا تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے کہ تجوریاں اگر بھری رہیں اور اہل حق کے حقوق کو تو نے چھوڑ دیا, بچوں کے حقوق یا بیویوں کے حقوق یا غریبوں کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق, احباب کے حقوق, اگر تو نے ان تمام حقوق کو پامال کیا تو یہی مال قبر کے اندر سانپ بن کر تیری گردن پر مسلط ہوگا اور تو پھر اس سے جان نہ چھڑا سکے گا. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے, اسلام نے ہمیں ذاتی طور پر نفع اٹھانے سے منع نہیں کیا بلکہ فکروں کی اصلاح کی, اور فکر کی اصلاح اگر ہم کر لیں تو اس سے ہماری زندگی پرلطف ہو جائے گی. یعنی اس انسان کی مثال اللہ رب العالمین نے اس کو اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے, احسن تقویم بنایا ہے, تو اس میں غرض کو ختم کیا ہے, فیاضی کو رکھا ہے, اس میں خود غرضی کو ختم کر کے ایثار کو رکھا ہے. اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنی یہ صفت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں. اور انسان کو جو ہم نے اپنے اخلاق پر پیدا کیا ہے, اس اخلاق پر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کریم اور رحیم ہے, اس طرح اللہ رب العالمین اس صفت کو بندے کے اندر رکھی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اسلام جہاں ایک نظام دیتا ہے, صرف نظام معیشت کو آپ دیکھیں تو اس سے ہمارے صدہا نظام درست ہو جاتے ہیں. اس پر ایک آخری بات میں یہ بھی عرض کر دوں, پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ تمہید کے بغیر یہ ساری گفتگو اسلام کی نظام کی یعنی ذہنوں کے اعتبار سے کارآمد نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کچھ تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے ذکر میں نے کی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں اور ہم اس سے نفع اٹھائیں, لیکن جس کا حق ہمارے پر لگا ہوا ہے اس کے حق تک ہم اس کو پہنچا دیں. اس کے حق تک ہم نے اس کو پہنچا دیا, باقی مال اگر ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیا تو یہ سارا نعمت ہے, عبادت ہے, اور یہ تمام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوشنودی کا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا نتیجہ ہے. یہ ایک بات ہے. مثال کے طور پر ہم انسان ہیں, ہماری زندگی کے کئی شعبے ہیں. ہم کہیں پر باپ ہیں تو کہیں پر بیٹے ہیں, کہیں پر ہم پڑوسی ہیں تو کہیں پر دوسرے رشتے دار ہیں, کہیں پر ہم تاجر ہیں تو کہیں پر ہم دوست ہیں. تو ہماری زندگی کئی شعبہ جات میں بٹی ہوئی ہے. اسلام وہ آفاقی دین ہے جو دعویٰ نہیں ہے, قرآن سنت کو پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں. اسلام تمام ادیان کے اندر سر فہرست اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کے جس قدر شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر کوئی مذہب کلام نہیں کر سکتا. کوئی نہ کوئی مذہب یا کئی مذاہب کسی ایک شعبے پر بات کرتے ہیں. کچھ مذہب رہ گئے تو وہ نصیحتوں پر رہ گئے, عبادات کو چھوڑ دیا. عبادات پر گئے تو معاشرت کو چھوڑ دیا. حقوق اللہ پر گئے تو عباد اور بندوں کے مسئلوں کو چھوڑ دیا. یہ تو اسلام ایک مذہب ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ اس بات کا دعویٰ فرماتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ ہمارا یہ دین تمہارے پوری زندگی پر محیط ہے. اور پھر ہم اپنا قانون رکھتے ہیں, ہم اپنا ضابطہ رکھتے ہیں, ہم اپنا طریقہ رکھتے ہیں. تو پورا کے پورا اسلام میں آ جاؤ, صرف نماز تک اسلام میں نہ آؤ بلکہ پورا پورا اسلام میں آؤ. صرف خدا کو سجدہ کرنے تک اسلام میں نہ آؤ بلکہ جتنے شعبے ہیں تمام کو لا کر اسلام کے تحت رکھو. جس طرح مسجد میں تم اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر رہے ہو, اس طرح بازار میں بھی اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرو, گھر میں بھی اسلام کے سپرد کرو. تو یہ وہ چیز ہے. اور اس کو بیلنس رکھنے کے لیے جو چیز ہے سمجھنے کے لیے, ہمارے سارے شعبہ جات ہیں. اور ہمارے شعبہ جات یوں ہیں کہ جس طرح کے کوئی عمارت بنائی جائے تو وہ عمارت اس سطح کی ہو کہ اگر ایک اینٹ بھی کہیں سے گھسیٹ لی جائے, نکال لی جائے, تو سارا محل زمین پر آ جائے. یوں سمجھ لیجیے کہ ہر اینٹ اس کے لیے ضروری ہے, ہر اینٹ اس کی پہلی اینٹ ہے, ہر اینٹ اس کی خشت اول ہے. بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی کا پورا نظام, اگر ایک نظام بھی اگر ہم گھر میں ٹھیک نہیں ہوئے تو بازار میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, مسجد میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, دوستوں میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر ہم مسجد میں جس طرح ٹھیک ہونا ٹھیک نہ ہوئے تو ہم پھر اور شعبوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے نظام اور ہمارے شعبہ جات اور ہماری ذمہ داری تسبیح کے ایک دانے کی طرح ہے کہ اگر ایک طرف سے دھاگا ٹوٹا تو سارے دانے باہر چلے گئے. تو اس لیے اسلام اس بات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, عبادت کے بعد معیشت پر اور دیگر شعبہ جات پر, گھروں پر, آئلی نظام پر. اس لیے کہ یہ سارے شعبے جڑے ہوئے ہیں ایک فکر کے تحت, یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں سے اگر ایک شعبہ بھی فکری اعتبار سے ڈیمیج ہو گیا تو وہ اپنی خرابیاں سارے شعبوں میں پیش کر دے گا, سارے شعبوں میں لے آئے گا. اور آپ اگر یہ سوال کریں کہ ان تمام شعبوں کو بیلنس رکھنے والی چیز کیا ہے تو وہ دین ہے, وہ دین ہے, وہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے, وہ اللہ رب العالمین کی امید ہے. تو ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر جو سب سے بڑا شعبہ ہے وہ دین کا ہے. یہ نظام اور مذاہب بھی دیتے ہیں, یہ نظام اور مذاہب بھی پیش کرتے ہیں, لیکن ان نظاموں کے اندر گویا کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو تمام شعبہ جات کے اندر وہ فکر صرف اس اعتبار سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی, اس لیے کہ وہ نظام دنیاوی نظام تک ہوتا ہے. دین کی بالادستی تمام نظاموں کے اوپر رکھ کر اس فکر کی طرف آ جاتی ہے کہ تم صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہو, تم اس دنیا کے لیے بھی ہو. تو دین کی پاسداری کر کے اگر اس نظام کو اپناؤ گے تو اچھے شوہر یہاں بنے ہو تو اس کا فائدہ تم آخرت میں بھی پاؤ گے, اچھے تاجر بنے ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں پا رہے ہو تو آخرت میں بھی پاؤ گے, اچھے نمازی بن رہے ہو اس کا فائدہ جہاں دل و دماغ کے سکون سے یہاں پا رہے ہو تو وہاں پر بھی پاؤ گے. تو یہ وہ نظام ہے جس کو اسلام پیش کرتا ہے. اور بڑے زوردار انداز میں اسلام نے سب سے پہلے جس نظام کی نفی کی وہ تھا سود. فرمایا وہ احل اللہ بیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. سود کی حرمت کی شرعی وجہ بھی ہے اور نفسیاتی وجہ بھی ہے. اور سود حرمت کے اندر وہ واحد اصول ہے. قرآن کے اندر 500 آیتیں ہیں جو شریعت بیان کرتی ہیں, اصول بیان کرتی ہیں. فقہا نے لکھا سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے پہلے اور چیزوں کے احکام کو اتارنے کے بعد سب سے آخر میں خدا نے جس حکم کو اتار کر اس کو منع کیا ہے وہ سود ہے. تو لہذا سود کی خرابیاں, جوئے کی خرابیاں یہ ایسی ہیں جہاں بندے کو ایثار سے, قناعت سے, صبر سے ہٹا کر حسد کی طرف, لالچ کی طرف, بغض کی طرف, لوگوں کے حقوق کو ہتھیانے کی طرف لے جاتی ہے, وہیں پر اس سے محبت, تعلقات, یہ تمام چیزیں ایک فکر کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس نظام کے ساتھ تاجر کو جس چیز سے منع کیا وہ سود ہے. پھر اس کے ساتھ اسلام نے کئی چیزیں ایسی گنوائی ہیں کہ ان چیزوں کی تجارت نہیں ہونی چاہیے, ان چیزوں کی تجارت نہیں ہونی چاہیے, ان کی تجارت نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں ایک فرد کی خرابی نہیں بلکہ معاشرت کی خرابی ہوتی ہے. تو اتنا خوبصورت دین جو ہماری معاشرت کے ساتھ ساتھ ہماری نفسیات کی خیال داری کرتا ہو, ہمارے رشتوں کی خیال داری کرتا ہو, تو واقعی میں وہ ایک نظام, اور وہ نظام اسلام ہے جو نظام معیشت کے ضمن کے اندر ان تمام کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم نے صحیح بخاری, صحیح مسلم سے ان تمام احادیث کو پے در پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, خرید و فروخت کے حوالے سے کن چیزوں کی خرید و فروخت ہے, کن چیزوں کی نہیں, اگر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کا ہم شرف حاصل کریں گے. صرف اس حوالے سے کہ ہماری طبیعتیں اور ہماری روح مکمل طور پر اسلام کی تعلیم سے مکمل آشنا ہو جائے اور ہم صرف نمازی ہی بن کر صرف خدا کے بندے نہ رہیں بلکہ بازار کے اندر اس کے قانون کو فالو کر کے بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت ادا کریں. تو اللہ رب العالمین ہمارے ان قولی دعووں کو ہماری عملوں میں تبدیل فرمائے, اور اس کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے اندر اور ہمارے باہر جو انتشار, بربریت, بے سکونی ہے, اللہ رب العالمین اس کو ختم کر کے اپنے ذکر کا کامل سکون ہمیں اور سارے معاشرے کو عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.